حضرت عباس حضرت مولانا شاہ کی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر جب بھی بیان فرمایا کرتے تو سب سے پہلے یہی آیت عام طور پہ تلاوت فرمایا کرتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یا کبھی ان اولیاءہ الا المتقون. اکثر و بیشتر اپنے بیانات کی ابتدا میں یہی دو آیتیں تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے ہی اس آیت کی تشریح سنی. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس آیت کا عاشقانہ ترجمہ یہ ہے کہ یا ایوہ الذین عاشقو، یعنی اے وہ لوگ جو میرے عاشق ہیں، جو مجھ پر ایمان لائے، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان بالغیب لے کر آنا یہ اللہ تعالیٰ سے عشق کرنے کی علامت ہے. تو لہذا اس کا عاشقانہ ترجمہ فرمایا کہ یا ایوہ الذین عاشقو، اے وہ لوگ جو میرے عاشق ہیں. آگے حکم فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا ایسا خوف اور اللہ تعالیٰ کی ایسی خشیت اپنے دل کے اندر پیدا کرنا جو ہمیں گناہوں سے روک دے. حدیث پاک میں آتا ہے یا ایوہ الناس اتقوا المحارم، یا ابا ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ یا ابا ہریرہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ اگر تم گناہوں سے بچ جاؤ گے اے ابو ہریرہ، اگر تم حرام کاموں سے، محارم سے بچ جاؤ گے، تکن اعبد الناس، تو تم لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار آدمی بن جاؤ گے. تو اتق اللہ سے مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ایسا ڈرنا کہ اللہ تعالیٰ کے اس خوف کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کے گناہوں سے بچنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ کی جو منع کی ہوئی چیزیں ہیں ان سے بچنا شروع کر دیں، اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کو بجا لانے کی ہمارے اندر ہمت پیدا ہو جائے. تو لہذا تقوی اختیار کرنے کا حکم فرمایا، اور اسی کے ساتھ حضرت اللہ تعالیٰ نے اتقوا اللہ کے ساتھ وکونوا مع الصادقین فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے تو ساتھ میں اس تقوی کے حصول کا سبب بھی اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی بیان فرما دیا کہ وکونوا مع الصادقین، کہ سچوں کے ساتھ، صادقین کے ساتھ رہو. صادقین کے ساتھ رہنے سے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کی صحبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ تقوی کی دولت سے مالا مال فرما دیں گے. اور وکونوا مع الصادقین حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ فرمایا کہ یہاں تو یوں فرمانا چاہیے تھا ظاہرا کہ وکونوا مع المتقین، کہ تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے تو کس کے ساتھ رہو؟ متقین کے ساتھ رہو، تاکہ جو ہے وہ تمہیں تقوی کی دولت سے تو تمہیں بھی مالا مال کیا جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ صادقین کے ساتھ رہنے کا حکم فرمایا، لہذا معلوم ہوا جو لوگ ڈھونگ رچا کر صرف ظاہری تقوی اختیار کے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بچ کے رہو، بلکہ جو لوگ صادق فی التقوی ہوں، جو لوگ اپنے تقوی کے اندر سچے ہوں، جن کی خلوت میں بھی تقوی ہو، جن کی جلوت میں بھی تقوی ہو، ان کے ساتھ، ان کی صحبت میں رہو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ان کی صحبت کی برکت سے تقوی کی دولت سے مالا مال فرما دیں گے. اور وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہ پڑو. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ اسے سنا کہ کتنا رہو، تو علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ خالطوہم لتکونوا مثلہم، اتنا رہو کہ ان جیسے ہو جاؤ، یعنی ان کی صحبت میں رہ پڑو. جب تک ان جیسے نہ ہو جاؤ تب تک انہی کی صحبت میں رہو، پھر جب اللہ تعالیٰ تمہیں ان جیسا بنا دے ان کی صحبت کی برکت سے، پھر خوب خوب جو ہے وہ اسفار کریں، اور جو ہے وہ ادھر ادھر اللہ تعالیٰ کی محبت کے مضامین بیان کریں. اور اسی کے ساتھ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ جو دوسری آیت بیان فرمایا کرتے تھے کہ ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ولی کبھی ہو ہی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ اپنی دوستی اور اپنی ولایت کا تاج کبھی عطا ہی نہیں فرماتے مگر صرف متقین کو، صرف وہ لوگ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں انہی کو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی نعمت عظمیٰ یعنی اپنی ولایت کا تاج عطا فرماتے ہیں. اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تقوی اختیار کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے لیے، یعنی دین پر چلنے کے لیے پانچ اعمال حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ جو ان پانچ اعمال پر عمل کر لے گا اللہ تعالیٰ ان پانچ اعمال پہ عمل کرنے کی برکت سے دین کے بقیہ جتنے بھی امور ہیں ان پر عمل کرنا آسان فرما دیں گے. ان میں سے سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ سب سے پہلا عمل اپنے قرآن پاک کی تصحیح کرنا، اپنے قرآن پاک کو صحیح مخرج اور صحیح حروف کے ساتھ ادا کرنا. ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن کریم کو ترتیل سے پڑھو. ترتیل سے مراد کہ معرفت الوقوف، تجوید الحروف من حیث معرفت الوقوف، کہ جو ہے وہ وقوف کی پہچان کے کہاں پر وقف کرنا ہے اور حروف کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، یہ ترتیل کی تعریف بیان فرمائی کہ اپنے قرآن کریم کو بالکل صحیح طور پہ ادا کرو، کون سا حرف کون سے مخرج سے صحیح طور پہ ادا ہو سکتا ہے اس کو باقاعدہ سیکھ کر اور سمجھ کر پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کی مشق کی جائے. اتوارا رحمۃ اللہ نے فرمایا روزانہ اگر 10 منٹ یا آدھا گھنٹہ اپنے اوقات میں سے اس کے لیے مقرر فرما دیں تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد جو ہے وہ ہمارے قرآن پاک کی تصحیح ہو جائے گی. اس کے بعد دوسرا عمل حضرت اتوارا رحمۃ اللہ نے بیان فرمایا کہ ایک مٹھی داڑھی رکھنا تینوں طرف سے، ایک مٹھی داڑھی رکھنا تینوں طرف سے یہ چاروں ائمہ کے نزدیک بغیر کسی اختلاف کے واجب ہے. چاروں ائمہ رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کے نزدیک بغیر کسی اختلاف کے ایک مٹھی داڑھی رکھنا تینوں طرف سے واجب ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ داڑھی رکھنا سنت ہے، اگر نہیں رکھی تو کیا ہوا؟ سنت تو ایک الگ ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، سنت تو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ شرعی حکم اس کے اوپر واجب کا ہے. یعنی اگر کوئی شخص داڑھی اپنی منڈاتا ہے یا ایک مٹھی سے رائی برابر بھی کم اگر داڑھی کو کم کتراتا ہے تو حرام ہے، بالکل ناجائز ہے. حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیشتی غور میں یہ مسئلہ تحریر فرمایا ہوا ہے. اور داڑھی جو ہے اس کے اندر مٹھی اپنی ہو، حجام کی یا کسی اپنے بچے کے ذریعے سے اگر بال کاٹ رہے ہیں تو اس کی نہ ہو، بلکہ بالکل اپنی مٹھی ہو، اپنی ہی مٹھی کا اس کے اندر اعتبار ہے. اور داڑھی کا جو بچہ ہے جو ہونٹوں کے نیچے ہے وہ بھی جو ہے وہ داڑھی کے ہی حکم میں ہے، اس کا رکھنا بھی واجب ہے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ یہ داڑھی کا بچہ جو ہے منہ میں آ جاتا ہے، کھانے میں مشکل ہوتی ہے، تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تمہارا بچہ تمہارے منہ میں انگلی دیتا ہے تو کیا تم اس کی انگلی کو کاٹ دیتے ہو یا اس کی انگلی پہ پیار کر کے اس کو محبت سے سمجھا دیتے ہو کہ بیٹا بابا کی منہ میں انگلی نہیں دیتے؟ تو اسی طرح داڑھی کا جو بچہ ہے اس پہ بھی تیل لگا کر اس کو کنگھی کر کے اس کو نیچے کر دیا جائے تاکہ وہ اس سے مشکل نہ ہو، لیکن اس کو کاٹنا کسی صورت جائز نہیں. اور اس کے بعد اسی کے ساتھ جو ہے وہ بالوں کے احکامات کے زمرے میں مونچھوں کو صاف کرنا، مونچھے رکھنے کی اجازت ہے لیکن جو ہے وہ جو آخری جو کنارہ ہے اس کو کھلا رکھنا یہ واجب ہے، جو ہونٹوں کے اوپر کا آخری سفید کنارہ ہے اس کو کھلا رکھنا واجب ہے. اور باقی افضل ترین طریقہ یہی ہے کہ اپنی مونچھوں کو بالکل صاف کر لیا جائے، کینچی سے کتر کر بالکل باریک کر لیا جائے. اس طرح سے موڑنا بعض علماء نے مکروہ لکھا ہے، تو رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی مسئلہ بیان فرما دیا کرتے تھے کہ اس طرح سے موڑنا بعض علماء نے مکروہ لکھا ہے، تو لہذا مونچھوں کو بالکل صاف کرنا افضل ہے. اور اس کے بعد دوسرا عمل اپنے ٹخنوں کو اپنی اوپر سے آنے والے کسی بھی لباس سے، چاہے وہ شلوار ہو یا پاجامہ ہو یا جو ہے وہ جبہ ہو، ان سے کھلا رکھنا یہ بھی واجب ہے. ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اوپر سے آنے والے کسی بھی لباس سے اگر ٹخنا چھپ جائے گا تو جتنا حصہ چھپے گا وہ حصہ جہنم میں جلے گا. تو لہذا اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ کبھی بھی گناہ صغیرہ پر جہنم کی وعید نہیں آتی، جس چیز سے متعلق بھی جہنم کی وعید ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے. ویسے تو گناہ صغیرہ سے بھی بالکل بچنا چاہیے لیکن گناہ کبیرہ سے اور احتیاط سے بچنا چاہیے. تو لہذا اوپر سے آنے والے کسی بھی لباس سے اپنے پاؤں کو اپنے ٹخنوں کو ڈھانکنا یہ حرام ہے، دو حالتوں میں، چلنے کی حالت میں اور کھڑے ہونے کی حالت میں، باقی بیٹھی ہوئی حالت میں یا نیم کی حالت میں اگر جو ہے وہ ٹخنے چھپے ہوئے ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تیسرا عمل حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ، جو تیسرا اور سب سے خاص عمل حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ آنکھوں کی حفاظت، نظر کی حفاظت کرنا، یہ وہ عمل ہے جس کے متعلق حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے اس قدر شدت سے بیان فرمایا کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو اس صدی کا مجدد غزل بصر کہا گیا. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے کار تجدید لیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو ہے دنیا میں جو مرض سب سے زیادہ پھیلا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج اپنے مجدد کے ذریعے ہمارے گمان اقرب الی الیقین کے مطابق حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے لیا کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ جیسا اس موضوع پر کسی نے بیان نہیں کیا، اور اتنی شدت سے اور اتنے جو ہے وہ اتنا کھول کھول کر اور اتنی وضاحت کے ساتھ اپنی عزت کی پرواہ کیے بغیر رب العزت کی خاطر اللہ تعالی نے اس قدر اس معاملے کو کھول کر بیان فرمایا اور جو ہے وہ امت کی جو ہے وہ اصلاح فرمانے کی خوب امت کی اصلاح فرمائی کہ آنکھوں کی حفاظت کرنا، نامحرم مردوں سے، نامحرم عورتوں سے اور امرد بیریش جو لڑکے ہیں، بچے ہیں، ٹین ایجز جو ہوتے ہیں ان سے بھی اپنی نظروں کی حفاظت کرنا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکا لہم، کہ اے مؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے مؤمنین بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی بعض نگاہوں کی حفاظت کریں، ہر نگاہ حرام نہیں ہے، اپنے والدین کو دیکھنا، اپنی بیوی بچوں کو دیکھنا، اپنے محرم رشتہ داروں کو دیکھنا، یا اپنے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظاروں کو دیکھنا، یہ سب حرام نہیں ہے، بلکہ صرف بعض نگاہیں، نامحرم عورتیں اور امرت لڑکے، صرف بعض نگاہیں اللہ تعالیٰ نے حرام فرمائی ہیں۔ یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ ویحفظوا فروجہم ارشاد فرمایا کہ نگاہوں کی حفاظت سے ہی شرم گاہوں کی حفاظت ممکن ہوا کرتی ہے، اگر نگاہوں کی حفاظت نہیں ہوتی تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ پھر یہ وہی جو ہے وہ گندے مقامات اور پھر جو ہے وہ کیا نام ہے گٹر لائنوں کی طرف پھر جو ہے وہ انسان کو پہنچا دیتی ہے، کیونکہ نظر کی حفاظت وہ سینہ وہ کیا نام ہے سیڑھیاں ہیں جس کے اوپر اگر انسان قدم رکھ دے تو خود بخود جو ہے وہ اس کے انجام کار تک انسان پہنچ جایا کرتا ہے۔ تو لہذا آنکھوں کی حفاظت کا جو ہے وہ قرآن کریم میں سختی سے حکم دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ عمل ایسا ہے کہ بقیہ جتنی بھی دینی اعمال ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے مطلق حکم فرمایا کہ اے لوگوں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، حج فرض ہے، جہاد فرض ہے، اس طرح کی سب مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے مطلق ارشاد فرمایا، لیکن اس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو الگ مخاطب کر کے فرمایا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اور جو ہے وہ عورتوں کے لیے بالکل الگ آیت نازل فرمائی تاکہ کوئی اپنے آپ کو مستثنی نہ سمجھے اور اس کی اہمیت کا اندازہ کرے، کہ وہ قل للمؤمنات یغضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری مؤمنات عورتوں سے، میری خواتین سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی بعض نگاہوں کی حفاظت فرمائیں اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے ہی سنا کہ نظر کی حفاظت جو شخص نہیں کرتا تو یہ اتنی شرم کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کو خود مخاطب کر کے کہنا بھی گوارا نہیں ہوا، بلکہ شرم اور حیا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہلوایا۔ جیسے اگر کوئی باپ اپنے کسی بچے کی کوئی ایسی حرکت جس سے باپ کو خود کہنے میں شرم آئے وہ اپنے کسی دوست سے کہہ دیتا ہے یا اس سے کسی ہم عمر لڑکے سے کہہ دیتا ہے کہ بیٹا یہ میرے بیٹے کی حرکت ہے تم اس کو سمجھا دو، مجھے خود کہنے میں حیا آتی ہے، مجھے خود کہنے میں شرم آتی ہے، تو اسی طرح یہ بدنظری جو ہے کہ اتنی زیادہ شرم والی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ کہلوایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مؤمنین سے کیا کہہ دیجئے کہ وہ اپنی بعض نگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، کہ اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے دیکھنے والے پر اور دکھانے والے پر، اسی طرح دیکھنے والی پر اور دکھانے والی پر، یعنی جو اپنے آپ کو بنا سوار کے پیش کرتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں، تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ایسے دونوں لوگوں پر لعنت فرمائے، اور فرمایا کہ زین العین النظر، کہ آنکھوں کا جو شب بندنظری کرتا ہے تو یہ آنکھوں کا زنا ہے، نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے۔ تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص بدنظری کرتا ہے اس کو یہ تین القابات ملتے ہیں، ایک تو چونکہ قرآن و حدیث میں نظر کی حفاظت کا حکم آیا ہے تو جو شخص اس کی نافرمانی کرتا ہے تو پہلا لقب اس کو ملتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان، اور چونکہ حدیث پاک لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ تو اس کی روح سے اس کو دوسرا لقب ملتا ہے ملعون، اور تیسرا لقب اس کو ملتا ہے کہ آنکھوں کا زناکار۔ یہ تین القابات بدنظری کرنے والے کو ملتے ہیں، تو لہذا بدنظری سے بچنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے، ورنہ یہ تینوں القابات جو ہے اس سے حضرت والا رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص آپ کو پکارے اس طرح کہ بہت بڑے حضرت ہیں، بہت نیک آدمی ہیں، ان کو کوئی بڑی عزت سے پکارے اور ساتھ میں یہ بھی لگا دے ابھی او اللہ تعالیٰ کے نافرمان، اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان، یا او ملعون، یا او آنکھوں کے زناکار، تو کتنا برا لگے گا، لیکن اگر ہم بدنظری کریں گے تو ہم خود بخود ان تینوں القابات کے مصداق بن جائیں گے۔ اور اسی کے ساتھ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ تیسرا عمل بیان فرمایا کرتے تھے کہ آنکھوں کے ساتھ ساتھ دل کی بھی حفاظت کرنا، کہ جو ہے وہ دل میں جو ہے وہ گندے خیالات پکانا، ماضی میں کیے ہوئے گناہوں کے خیالات پکانا، یا جو ہے وہ آئندہ آئندہ کرنے والے گناہوں کی اسکیم بنانا، یہ دونوں بھی بالکل حرام ہے، بالکل ناجائز ہے. دل میں کوئی خیال آ جائے، وسوسہ آ جائے تو وہ گناہ نہیں ہے، لیکن اس کے اندر اپنے آپ کو مشغول کر دینا اور اس کو مزید جو ہے وہ اس کو گانا میں پکانا، یہ چیز جائز نہیں ہے. اس سے فوراً چھٹکارا پانا ضروری ہے. فوراً حضرت والا رحمۃ اللہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ فوراً کسی نیک کام میں مشغول ہو جائے، اگر دوست بیٹھے ہیں تو ان کے ساتھ ہنسی مذاق کر لے، مگر یہ کہ اپنے دل کو پاک صاف کر لے. یا علم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے دلوں میں چھپائے ہوئے رازوں کو، آنکھوں کی چوریوں کو، اور وما تخفی الصدور، اور جو کوئی سینوں کے اندر چھپایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے. ایک شعر بھی یہاں پہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز جانتا ہے سب تو اے بے نیاز، کہ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسماں سے. تو اور ان پانچوں اعمال پر عمل کرنے کی توفیق کہاں سے ہوگی، وہ شروع میں ہی بیان کر دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور یہ ڈر اور یہ تقوی کہاں سے حاصل ہوگا، وکونوا مع الصادقین، اللہ والوں کی صحبت سے حاصل ہوگا. ان سارے گناہوں سے بچنے کی اور ان سارے جو اللہ تعالیٰ کے نیک اعمال ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے نیک اعمال ہیں، ان پر عمل کرنے کی توفیق اور ان کی کنجی اللہ والوں کی صحبت ہے، اور بدون صحبت یہ چیزیں حاصل ہونا بالکل ناممکن سی بات ہے، بہت مشکل ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عادت اور سنت یہی ہے کہ اسی راستے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے سبوں کو عطا فرمایا، اور اسی راستے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سبوں کو عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو جو ہے وہ ان پانچ اعمال پر اور ان پانچ اعمال کی برکت سے پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے مشائخ کی صحبت کی خوب اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج کل وہ مشائخ کہاں، آج کل اویس قرنی کہاں، آج کل حضرت جنید بغدادی کہاں. تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے ہی سنا کہ اگر ایک باپ اپنے بچے سے کہے کہ بیٹا دودھ پی لو، اور دودھ تو اس کو لا کر نہ دے، دودھ اس کو جو ہے وہ میسر نہ کرے، اور پھر بھی زبردستی حکم دے کہ بس دودھ پی لو، تو اس طرح تو باپ ظالم ہو جائے گا کہ اپنے بیٹے کو ایک چیز دیتا نہیں ہے اور اس چیز کا حکم دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب کونوا مع الصادقین کا حکم فرمایا، تو لہذا معلوم ہوا کہ قیامت تک سچے لوگ آتے رہیں گے، قیامت تک وہ لوگ آتے رہیں گے جن کی صحبت سے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو تقوی کی دولت اور اپنی دوستی اور ولایت کا تاج ہمارے سروں پر پہناتے رہیں گے. تو قیامت تک ان کی بندش نہیں ہوگی، اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے قیامت اسی وقت قائم آئے گی، قیامت اسی وقت قائم ہوگی جب جو ہے کوئی بھی اللہ اللہ کرنے والا نہ ہوگا. تو آخر وقت تک جو اللہ تعالیٰ کا نام لینے والے اور کونوا مع الصادقین کے مصداق لوگ موجود ہوں گے، تو لہذا بس جو ہے ان کو تلاش کر کے جس سے مناسبت ہو اس سے تعلق قائم کر کے اپنا اصلاحی تعلق کرنا تو ضروری ہے، فرض ہے، کیونکہ اپنی اصلاح کروانا فرض ہے. تو اصلاحی تعلق قائم کرے، اور بیعت ہونا بھی سنت ہے، بیعت ہونے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسان فرماتے ہیں اور بہت ہمت عطا فرما دیتے ہیں، اور اس کی بہت ساری برکات لکھی ہیں علماء کرام نے، بڑی کتابوں میں بڑی برکات لکھی ہیں اس کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
ماشاء اللہ میرے بیٹے حافظ محمد حسن، مولوی محمد حسن سلام اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کی ہماری بھی اور ان کے بھی دین میں خوب ترقی عطا فرمائے، اور اولیاء صدیقین کی خط انتہا ہم سب کو عطا فرمائے، ہمارے گھر والوں کو بھی عطا فرمائے. مجھے ایک بات کی فکر اگر پیدا ہو جائے کہ دنیا میں جو ہم آئے ہیں تو یہ ہماری مستقل رہائش گاہ نہیں ہے. غلط فہمی انسان کو یہی جمی ہوئی ہے دل میں، دماغ میں، دنیا ہمارے بسی ہوئی ہے. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہی ہماری دنیا ہے، یہی ہماری رہنے کی جگہ ہے، اور یہیں کی کامیابی کو ہم کامیابی سمجھ بیٹھتے ہیں، اور یہاں کی ناکامی سے دل برداشتہ ہو کر اس کو مایوس ہو جاتے ہیں. حالانکہ اصلی وطن ہمارا جو ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے، یہ تو دنیا ہمارا پردیس ہے، اور آخرت ہمارے ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے. تو ایک فکر اور جستجو اگر پیدا کر لے کہ اور اس کا استعذار کر لے کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اور یہاں کی ہر تکلیف عارضی ہے، اسی طرح یہاں کی ہر راحت ہر خوشی عارضی ہے، لہذا یہاں کی دولت بھی عارضی، زندگی بھی عارضی، صحت بھی عارضی، عمر بھی عارضی، اور جتنی نعمتیں ہیں وہ سب کی سب عارضی، اسی طرح سب مصیبتیں حادثات جو پیش آتے ہیں وہ بھی عارضی۔ تو جہاں ہر چیز عارضی ہو تو اور جہاں کی ہر چیز دائمی ہو تو کس سے دل لگانا چاہیے، اس کی فکر زیادہ کرنی چاہیے۔ یہ تھوڑی سی فکر اور جستجو اگر پیدا ہم کو ہو جائے تو بس ہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو خوب نعمتیں عطا ہو رہی ہیں، کام میں خوب وسعت ہو رہی ہے، پیسہ خوب آ رہا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے، ہم سے خوش ہے، جبھی تو ہم کو مال دے رہے ہیں، نعمتیں دے رہے ہیں، اولاد دے رہے ہیں، بارش برسا رہے ہیں، ہر کام جو ہے ہمارا فٹافٹ ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا معیار یہ نہیں ہے۔ اور بعض لوگ جو ہے ان کو کچھ مسائل پیش آتے رہتے ہیں، پریشانی پیش آتی رہتی ہے، کچھ رزق میں تنگی بھی ہو جاتی ہے، کچھ اور مسائل بھی پیش آتے ہیں، وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی دوستی اور ان کی رضا اس پہ منحصر نہیں ہے، بلکہ ہم اپنے اعمال کو دیکھیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ہمیں اللہ تعالیٰ کی طاعت کی توفیق ہو رہی ہے، نیکیوں کی توفیق ہو رہی ہے، اور اعمال صالحہ کی توفیق ہو رہی ہے، خیر خیرات اور صدقہ وغیرہ کی توفیق ہو رہی ہے، اسی طرح سب سے بڑی چیز کے گناہوں سے بچنے کی توفیق ہو رہی ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ ہمارے اوقات دن میں رات میں ہمارے اوقات زیادہ اگر اللہ کی یاد میں گزر رہے ہیں، اللہ کو یاد کرنے میں، اللہ کی اطاعت کرنے میں گزر رہے ہیں، تو یہ تو ہے اللہ کی رضا والے اعمال، اور یہ علامت ہے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی اور خوش ہیں۔ اور اگر ایک شخص کو خوب مال و دولت عطا ہو رہی ہے اور خوب اس کو پیسے میں اور کاموں میں جو ہے وسعت ہو رہی ہے، کاروبار میں وسعت ہو رہی ہے اور کامیابی پہ کامیابی چلی جا رہی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہیں، بلکہ دیکھنا یہ چاہیے گا کہ یہ شخص اگر اس مال اور اس عیش و عشرت کی وجہ سے نافرمانیوں میں مبتلا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھول کر اللہ سے غافل ہوا بیٹھا ہے، تو یہ اس کی بالکل صریحاً ناکامی کی دلیل ہے، اللہ کی ناراضگی کی دلیل ہے۔ اور اگر یہ اللہ کو راضی کیے ہوئے ہے اور فکر و جستجو رکھے ہوئے ہے کہ میرا مالک میرے کسی قول سے، میرے کسی فعل سے اور میرے کسی نیت سے ناراض نہ ہو جائے، بس یہ جستجو اور فکر اور دھن اور دھیان اس کو کامیابی کی منزل پر پہنچا کر ہی دم لے گا۔ تو غرض یہ کہ یہ سمجھنا کہ کسی کے پاس مال دیکھ کر اور اس کے عیش و عشرت دیکھ کر یہ سمجھنا کہ اللہ ان سے بہت خوش ہیں، یہ سخت نادانی کی بات ہے۔ بعض اوقات یہ امتحان میں اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں، ڈھیل بھی دیتے ہیں، کہ جو آدمی سرکشی پر اصرار کرتا ہے اور اللہ سے غفلت پر مصر ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا خوب دے دیتے ہیں۔ تو جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی حقیقت اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اگر اتنی بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتے، ہے نا۔ اتنی بے حقیقت چیز کے پیچھے اگر ہم آخرت کو اپنی کھوئے بیٹھے ہیں اور دنیا کے کاموں میں اپنے اوقات کو زیادہ لگائے ہوئے ہیں، تو یہ بڑے سخت خسارے کی بات ہے اور بہت ہی نقصان کی بات ہے۔ اتنی پیاری نصیحت ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے، جو ایک بزرگ کی نصیحت ہے، کہ اعمل للدنیا بقدر مقامک فیہا وعمل للآخرت بقدر مقامک فیہا۔ ارے بھائی، آپ کے ہاتھ میں ہم نے وہ دے دیا سوچ سمجھ کر معیار، کیا آپ جہاں جتنا رہنا ہے اتنی وہاں کے لیے محنت کرو، دنیا میں جتنا رہنا ہے اتنی دنیا کے لیے خود ہی سمجھ لو، خود ہی عقل استعمال کرو کہ دنیا میں کتنی دیر رہنا ہے اور آخرت میں کتنا رہنا ہے۔ تو دنیا میں جتنا رہنا ہے اس کے مطابق دنیا کے لیے عمل کر لو اور آخرت کے لیے جتنا رہنا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس دنیا کی حقیقت اتنی بھی نہیں ہے کہ ایک آدمی اگر پانی کے اندر انگلی ڈالے سمندر کے اندر اور جو واپس انگلی نکالے تو دیکھے کہ اس میں کیا آیا۔ اور اس قطرے کو اس سمندر سے کیا نسبت ہے؟ تو دنیا کو آخرت کی زندگی کے مقابلے میں اتنی بھی نسبت نہیں ہے، اتنی بھی نسبت نہیں ہے. بھلا کوئی محدود چیز کو کسی لامحدود چیز سے کیسے نسبت ہو سکتی ہے؟ لہذا بھائی بہت فکر کی بات ہے کہ ہم بہت زیادہ فکر اور جستجو اور دھیان اس بات کو رکھیں کہ ہمارے اوقات جو ہے ہم رات رات بھر اگر ہم گپ شپ کر لیتے ہیں اس میں ہمیں کوئی تھکن نہیں، کوئی پریشانی نہیں، لیکن اگر کچھ عبادت کا، کچھ نیک صحبتوں کا، کچھ نیک کاموں کا جو ہے وہ کہا جائے تو ہم لوگوں کو بہت مشکل معلوم ہوتا ہے. تو یہ چیز دیکھنا چاہیے کہ بھائی ہمیں وہاں کا سکہ ضروری ہے. تو اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی مبارک جو خلافت کی مہر لگایا کرتے تھے اس پر یہ عجیب چیز لکھی ہوئی تھی، کفا بالموت واعظہ، کہ موت سب سے بہترین واعظ ہے. کہ جس انسان کو دنیا میں بہت زیادہ مشغولیت ہو گئی ہو، دنیا کی محبت بہت زیادہ بڑھ گئی ہو، اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس کو خیر کے کاموں کی فرصت نہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ اپنی موت کو زیادہ سوچا کرے، موت کو یاد کیا کرے کہ ایک دن ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، اور پھر یہ احوال پیش آنے ہیں، فلاں فلاں چیز کا حساب دینا ہے، پھر کچھ مراقبہ اپنا بھی کرے کہ اب ہم اس دنیا سے روانگی ہو چکی ہے ہماری، اور جو حالات ہمارے پیش آتے ہیں آنکھ بند ہونے کے بعد ان کو سوچے کہ اب میں ایسے ایسے جا رہا ہوں، اب یہ ہو رہا ہے میرے ساتھ، اب یہ ہو رہا ہے، مثلا یہ کہ اب مجھے نہلایا جا رہا ہے، اب مجھے کفن پہنایا جا رہا ہے، اب مجھے قبر میں لٹایا جا رہا ہے، تو اب ساری دنیا جو ہے اب ساتھ چھوڑ چکی ہے، اب ہمارے ساتھ آگے مراحل پیش آ رہے ہیں، اب منکر نکیر نے آنا ہے. جس کو دنیا کی محبت جو ہے وہ زیادہ جان نہ چھوڑتی ہو اس کے لیے یہ بہترین واعظ ہے کہ اپنے انجام کو ہم سوچا کریں. تو انجام کو سوچنے سے انشاءاللہ تعالی جو چیز چھوٹنے والی ہے اور عارضی ہے اس کی محبت سے ہمیں فراغت مل جائے گی، اور جو چیز جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی عیش و عشرت اور دائمی عشرت ملنے والی ہے اس کے لیے فکر اور جستجو بڑھ جائے گی. تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اس دنیا کی بے حقیقت عیش و عشرت اور بے حقیقت آرام اور بے حقیقت تکالیف اور مصیبت کے پیچھے پڑنے کے بجائے ہم آخرت کی دائمی عیش و عشرت اور دائمی حیات کی فکر زیادہ کریں. تو انشاءاللہ تعالی اس طرح دنیا بھی سنور جاتی ہے. یہ نہیں کہ دنیا کو بالکل چھوڑ دیں گے اور جنگل میں نکل جائیں گے، بلکہ یہی ہمارے معاملات میں محبت اللہ کی بڑھ جائے گی. بس یہی مطلوب ہے کہ 49% ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ 49 اگر دنیا کی محبت ہے وہ بھی جائز ہے، 50-50 جائز نہیں. آدھی محبت اللہ کی، آدھی محبت دنیا کی، یہ بھی جائز نہیں. ہاں اگر 49 دنیا کی ہے اور 51 اللہ کی ہو گئی تو بس یہ غالب ہو گئی دنیا کی محبت پر، تو انشاءاللہ تعالی کام بن جائے گا. اور جو اگر اس میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے اللہ کی محبت میں تو سبحان اللہ، پھر تو کیا کہنا ہے. تو کل بھی ایک بات میں نے عرض کی تھی، وہ بات عرض کر کے میں ختم کرتا ہوں. اتنی پیاری بات ہمارے حضرت نے فرمائی کہ ایک صاحب نے ہمارے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت مجھے موت کے ذکر سے بہت گھبراہٹ ہوتی ہے. کیا بات ہے یہ، آخرت کے ذکر سے، موت کے ذکر سے مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے. تو حضرت والا نے فرمایا کہ بھائی دیکھو، ایسا ہے کہ ہر انسان کو اجنبی اور ویران جگہ جانے سے گھبراہٹ ہوتی ہے، یہ تو بات مسلم ہے، اور جو جگہ جان پہچان کی ہوتی ہے اور وہاں کے لیے کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی، خوشی ہوتی ہے. تو آپ نے آخرت کو اپنی آباد نہیں کیا، اعمال صالحہ سے، یاد الہی سے اس کو آباد نہیں کیا. اگر آباد کیا ہوتا تو وہ خوشی خوشی آپ وہاں جاتے. آباد جگہ میں ویرانے سے آدمی گھبراتا ہے، کیونکہ اعمال صالحہ سے مزین ہوتی ہے جنت. تو اسی طرح ہماری آخرت جو ہے وہ ہم نے اپنے آخرت کو ان اعمال سے آباد نہیں کیا، اس لیے وہاں ویرانی ہے، اور ویرانے سے ہر آدمی گھبراتا ہے. اور دنیا کی جو ہے ہم نے اس قدر فکر اور جستجو رکھی ہوئی ہے کہ اب اس کو ہمیں چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا. تو یہ وجہ ہے کہ دنیا کی محبت زیادہ ہے اور آخرت کو جانے سے، آخرت کی تذکرہ کرنے سے جی گھبراتا ہے. تو جو آدمی آخرت کو آباد رکھتا ہے اللہ کی یاد سے اور اعمال صالحہ سے، نیک صحبتوں سے، ذکر اللہ کے اہتمام سے، گناہوں سے بچنے سے تو وہ انسان خوشی خوشی اللہ کی طرف جاتا ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں، خرما روز قدیم منزل جاراں بھی ربم، راحت جاں طلبم وز پے جانا بھی ربم. کہتے کہ وہ خوشی کا دن کب آئے گا جب میں اپنے محبوب پاک سے جا کے ملوں گا. اولیاء اللہ تو منتظر ہوتے ہیں اپنے محبوب پاک سے ملنے کے لیے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں وہ فون کب وہ دن آئے گا جو میں اپنے محبوب پاک سے ملوں گا، جن کی خاطر میں نے اپنی ناجائز آرزوؤں کا خون کیا، جن کی خاطر میں نے اپنی راتوں کو ان کو یاد کیا، اور ان کی یاد میں میں روتا تھا، اور ان کی یاد میں میں آنسو بہاتا تھا. تو اب کون سا دن، کب وہ دن آئے گا کہ راحت جاں طلبم وز پے جانا بروم، کہ میرا راحت جاں مجھے کب ملے گا. تو ایسی حال پیدا ہو جاتا ہے اللہ کو یاد کرنے سے، اور اپنی زندگی کو ایک ایک لمحہ اللہ کی فرما برداری سے مزین کریں ہم، اور ہر لمحے کو سنت کے مطابق گزاریں، اور اس کے مشورے اپنے مربی سے ہم لیتے رہیں. اگر مشورہ نہیں لیں گے تو ہم سمجھتے رہیں گے کہ ہم دین پر چل رہے ہیں، لیکن ایسا خطرہ ہے اکیلے چلنے میں. تو جب تک پوچھیں گے نہیں اور رہبری نہیں لیں گے تو شیطان کہیں کا کہیں پہنچا دیتا ہے. آدمی سمجھتا رہتا ہے کہ ہم دین پر چل رہے ہیں اور اس کے راستہ کہیں اور ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بس دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین علیہ الصلاة والتسلیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي انك على كل شيء قدير. یا اللہ ہماری اس مجلس کو اپنے فضل سے قبول فرما لے. اے اللہ، جو کچھ عرض کر دیا ہمیں بھی اس پر 100% عمل کی توفیق نصیب فرما دیجئے. کہنے والے کو، سننے والے کو، اے اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دیجئے. اے اللہ، گناہوں سے 100% حفاظت نصیب فرما دیجئے، گناہوں سے طبعی نفرت پیدا فرما دیجئے. اے اللہ، اپنی یاد سے غفلت کو، اے اللہ غفلت سے حفاظت فرما دیجئے. یا اللہ، غفلت سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ، ہمیں ایسا ہوشیار کر دیجئے اپنا کہ ایک ایک لمحہ ہم آپ پر فدا کریں. اے اللہ، چٹنی روٹی کھائیں لیکن آپ کو نہ بھولیں. اے اللہ، ایک ایک لمحہ ہم آپ کو آپ پر فدا کریں، اور ایک لمحہ بھی آپ سے آپ کی نافرمانی میں مبتلا نہ ہو، اور نافرمانی تو درکنار. اے اللہ، ایک لمحہ بھی آپ سے غفلت نہ ہو، ہر وقت قلب کی نگرانی ہمیں نصیب فرما دے. اے اللہ، ہمارے اقوال کی، ہمارے افعال کی، ہمارے اعمال کی، ہماری نیتوں کی، اے اللہ درستگی فرما دیجئے. اے اللہ، درستگی فرما دیجئے. اے اللہ، ہم کو مٹنا نصیب فرما دیجئے. اے اللہ، ہم کو اپنا اتنا مٹنا نصیب فرما دیجئے جتنا مٹنا آپ کو پسند ہے. اے اللہ، اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ، ہمارے مرشدین کی تعلیمات پر 100% عمل کی توفیق نصیب فرما دیجئے. اے اللہ، میرے مرشدین کی قبور مبارک کو نور سے منور فرما دیجئے. زمین تا آسمان نور کی برسات فرما دیجئے. اے اللہ، میرے مرشد حاضر قطب زمان عارف باللہ مجدد دوران شیخ العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکات ان کو خوب صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دے. اے اللہ، حضرت والا کی عمر مبارک میں خوب برکت عطا فرما دے. اے اللہ، جامع حکیم الامت سے جو کام ہو رہا ہے، اے اللہ اپنے فضل سے سارے عالم میں اللہ اس کام کو پھیلا دیجئے. اے اللہ، اپنی محبت کے اسرار و رموز کی نشر و اشاعت کا سارے عالم میں ذریعہ بنا دیجئے. اے اللہ، خوب خوب ترقی عطا فرما دیجئے. اے اللہ، ہمارے مرشد کے قلب مبارک میں ہماری محبت ڈال دیجئے، ہمارے دلوں میں اپنے مرشدین کی محبت ڈال دیجئے. اے اللہ، ان کی اطاعت ڈال دیجئے، ان کی عظمت ڈال دیجئے، ان کی قیمت ڈال دیجئے. اے اللہ، اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے. تمام بیماروں کو شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرما دیجئے. ہمارے سید سرور صاحب بہت تکلیف میں ہیں، اے اللہ ان کو بھی صحت کامل عاجل مستمر عطا فرما دیجئے، جلد از جلد ہسپتال سے چھٹکارا ہو اور خوب تندرستی اور صحت کے ساتھ گھر پر واپس تشریف لائیں. اور اے اللہ جتنے بھی بیمار ہیں سب کو صحت کامل عاجل مستمر عطا فرما دیجئے، جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو روزگار میں ہے اللہ فراخی نصیب فرما دیجئے، برکت نصیب فرما دیجئے، آسان حلال اور بابرکت رزق نصیب فرما دیجئے. جن کے رشتے نہیں آئے اللہ اپنے فضل سے ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما دیجئے. اے اللہ آپ ہماری حاجات کو جانتے ہیں، اے اللہ ہمارے مقاصد حسنہ میں ہم سب کو بامراد فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے مقاصد کو بھی نیک بنا دیجئے. اے اللہ ہمارے تو مقاصد کیا کیا ہیں اللہ، کچھ ہمارے خلاف ہیں، کچھ ہمارے مناسبت ہیں اور مناسب ہیں، کچھ خلاف ہیں. اے اللہ ہمارے مقاصد کو بھی نیک فرما دے، اے اللہ ہمارے مقاصد میں نیک مقاصد میں ہم کو بامراد فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، آمین برحمتک.